العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلين، جد الحسن والحسين، أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد وآل محمد، لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، اللهم صل على محمد وآل محمد. لائق صد احترام مومنین اور مومنات، تزاداران خاتون جنت، خطبہ فدکیہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے عنوان سے جو گفتگو جاری و ساری ہے، آج اس گفتگو کی تیسری کڑی ہے اور ہماری گفتگو احاطہ بیان میں جہاں تک پہنچی تھی، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے توحید کو بیان کرنے کے بعد کلمہ توحید اور اس کی افادیت اور پھر نبوت اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات اور انہوں نے کس طرح سے امت کو ظلمتوں سے، اندھیروں سے باہر نکالا اور پروردگار عالم نے ان کے ذریعے سے امت کو، اپنی خلقت کو کیا کچھ نعمتیں عطا فرمائی، اس کا ایک مختصر سا بیان. اس کے بعد بی بی ملتفت ہوتی ہیں، متوجہ ہوتی ہیں اس جانب کے جہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس کی جانب بی بی ملتفت ہوتی ہیں. ایک اعتبار سے بی بی نے انصار کی طرف مخاطب ہو کے ارشاد فرمانا شروع کیا، لیکن اذان محترم یہاں پر رک کر میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو خطبہ ہے بی بی کا، کہ جسے کتاب الاحتجاج کے اندر علامہ طبرسی نے بھی نقل فرمایا، یہ بی بی کا حجت قائم کرنا ہے. بی بی نے دربار میں تشریف لے جا کر حجت قائم فرمائی ہے باطل کے خلاف، یا یہ کہہ لیجئے کہ جو دشمن زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، کہ جو بی بی سلام اللہ علیہا کا حق ادا نہیں کر رہے بی بی کے مانگنے کے باوجود بھی، پھر بی بی نے ان پر دلیل کو قائم کیا، برہان کو قائم کیا، اور قرآن آیت کے آیتوں کے ذریعے سے بھی بی بی نے اپنے حق پر دلیلوں کو قائم فرمایا جو انشاءاللہ اپنے وقت پر آپ کی خدمت میں عرض کی جائیں گی. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ بی بی کا اتمام حجت, یہ خطبہ جو ہے وہ بی بی کا اتمام حجت ہے. وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ مسائل کو ٹیبل ٹاک کے ذریعے سے حل کیا جائے اور بات چیت کے ذریعے سے حل کیا جائے, تو بی بی خود تشریف لے گئی ہیں بات کرنے کے لیے. بی بی خود اس بات کو, اس معاملے کو بات کرنے کے ذریعے سے حل کرنا چاہ رہی ہیں. لیکن جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا حق اپنی جگہ, مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا حق, ان کا حق غصب ہو جانا وہ اپنی جگہ, یہ سارے کے سارے مظالم جو تاریخ کے حقائق میں سے ایک حقیقت ہیں وہ آپ سب بخوبی جانتے ہیں. ہم اس خطبے کا ایک اور ٹکڑا اپنی خدمت میں عرض کرتے ہیں. اب یہ جو اب دو ٹکڑے ہیں, ایک ٹکڑا وہ کہ جس کے اندر بی بی نے قرآن کریم کی فضیلت کو بیان کیا, اور اس کے بعد بی بی سلام اللہ علیہ نے عبادات کے فلسفوں کو بیان کیا کہ یہ عبادت کیوں, یہ عبادت کیوں, ایمان کیوں, نماز کیوں, زکوٰۃ کیوں, وغیرہ وغیرہ. تو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں, ثم التفتت الى اہل المجلس وقالت, بی بی نے اہل مجلس کی طرف رخ کیا, خطاب فرمایا, ان کی طرف دیکھ کر ان کو مخاطب بنایا, اور بی بی نے کلام شروع کیا اور فرمانے لگی, انتم عباد اللہ نصب امرہ و نہیے و حملت دین ہی و بہیے. بی بی ارشاد فرما رہی ہے کہ اے اللہ کے بندوں, تم ان جملوں کے مخاطب ہو کہ جو قرآن کریم کے اندر آئے ہیں, یا اللہ کے وہ جملے ہیں کہ جو انبیاء کرام نے بھی فرمائے ہیں کہ یہ کام کرو, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. جہاں جہاں پہ امر بالمعروف ہوا ہے اور نہی عن المنکر ہوا ہے, اور پروردگار عالم نے تمہارے لیے جو احکام بیان کیے ہیں امر اور نہی کے ذریعے سے, تم اس کے مخاطب ہو, تم سے کلام ہوا ہے. وہ حملت دین ہی و وحیے, اور اس کے دین اور اس کی وحی کے تم حاملین میں سے ہو. حاملین میں سے ہو کے معنی کیا ہے؟ حاملین میں سے ہو کے معنی یہ ہے کہ وہ دین کے جو تم تک پہنچا ہے, تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اگلوں تک بھی پہنچاؤ. وہ وحی رسالت ماب, جو وحی رسالت ماب پر ہوئی, آئمہ اطہار علیہ السلام پر ہوئی, وہ جو وحی کے جو پروردگار عالم کا پیغام ہے جو رسول تک پہنچا, آئمہ اطہار علیہ السلام تک پہنچا, اور انہوں نے تم تک پہنچایا, اس حق کے بیان کو تم اگلے لوگوں تک پہنچاؤ. اور یہ ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا؟ کٹھن سے کٹھن دور کے اندر اگر علل اعلان بیان کرنا ممکن نہیں ہوتا تھا تو ماں اپنے بچوں کو لے کر بیٹھ جاتی تھی اور بیان کرتی تھی کہ حقیقت کیا ہے. اور بہت سارے تاریخ کے حقائق ایسے ہیں کہ جو علل اعلان بیان نہیں ہو پاتے, لیکن وہ پھر والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو بٹھلائیں اور انہیں بتلائیں کہ تاریخ میں یہ کچھ ہوا تھا. اب عزیزان محترم, وامناء اللہ علی انفسکم, اور تم اپنے نفسوں کے امین ہو اللہ کی جانب سے. پروردگار عالم نے جو تمہیں نفس عطا کیا ہے اس کا تم سے سوال ہوگا, جو تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں اس کا تم, ان تمام نعمتوں کا تم سے سوال ہوگا کہ اگر پروردگار عالم نے تمہیں یہ جان دی ہے تو اس جان کا سوال ہوگا, اگر یہ آنکھیں دی ہیں تو ان آنکھوں کا سوال ہوگا, اگر یہ زبان دی ہے تو اس زبان کے بارے میں سوال ہوگا, اگر یہ کان تمہیں عطا کیے تو ان کانوں کے بارے میں سوال کرے گا پروردگار, یہ پاؤں جو جن سے چل کر نہیں معلوم تم کہاں کہاں گئے اور کہاں کہاں نہیں گئے, ان سب باتوں کا تم سے سوال ہوگا, ان ہاتھوں کا سوال ہوگا کہ ان سے کیا کام لیا اور کیا کام نہیں لیا. تو یہ ساری کی ساری نعمتیں, وقت کی نعمت کہاں صرف کیا کہاں صرف نہیں کیا, علم کیسے یوز کیا تم نے علم کو, کہ جو حق تھا اس کو حق بیان کرنے کے لیے استعمال کیا علم کو, یا علم کو اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے ٹول بنا کر استعمال کیا. اب یہاں پر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا یہ بیان کرتے کرتے ابھی انشاءاللہ ہم اس مرحلے تک بھی پہنچیں گے کہ جہاں پر اہل بیت اطہار علیہ السلام تک بات آ جائے گی, لیکن جہاں پر پروردگار عالم نے بہت ساری نعمتوں کو نازل فرمایا, قرآن ایک نعمت ہے, انبیاء ایک نعمت ہے, ہدایت ایک نعمت ہے, انسان کا جسم, اس کا وجود, والدین, یہ سب ایک نعمت ہے. یہ جیسے جیسے اللہ نے عطا کی ہے اور ان کا سوال ہوگا, تو پھر قرآن کریم کے اندر بھی اس بات کا ذکر ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, اور پھر اس دن ہم ایک خاص نعمت کا تم سے سوال کریں گے. کون سی نعمت کا سوال کریں گے, کس نعمت کا سوال کریں گے, کس نعمت کے بارے میں پوچھیں گے؟ چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صل علی محمد وآلہ, مولا و آقا کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے سوال کیا, سوال کیا, یا یبن رسول اللہ, یہ بتلائیے. مولا ارشاد فرمائی کہ یہ جو آیت ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, اس آیت میں النعیم سے مراد کیا ہے؟ اس بات کی یاد داشتگی کے ساتھ، یاد دہانی کے ساتھ اس بات کو یاد رہیں، یاد رکھیے گا، میمورائز کر لیجئے گا کہ یہاں پر نعیم نہیں ہے، ان نعیم نہیں ہے، نعیم الف لام کے ساتھ ہے، یعنی کہ خاص نعمت. اور پھر تم سے اس دن خاص نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. چھٹے امام علیہ السلام سے جب پوچھا تو مولا نے پلٹ کر سوال کرنے والے سے پوچھ لیا کہ یہ بتاؤ تمہارے حساب سے وہ کون سی نعمت ہے جس کا پروردگار عالم سائل ہونے والا ہے، سوال کرنے والا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اناج کے دانوں کا پوچھے گا، مجھے یہ لگتا ہے کہ پانی کے قطروں کا پوچھے گا کہ تم نے کتنے قطرے پیے، تم نے کتنا دانا اناج کھایا. یعنی کہ چھٹے امام علیہ السلام کے سامنے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے لگتا ہے، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو ایک مرحلے پر سمجھ رہا ہے کہ میں جواب دینے کے قابل ہوں. یہی وجہ ہے کہ پھر مولا نے جواب ارشاد ہی فرمایا، لیکن آقا نے پھر اس کے اس جواب پر ایک سوال کیا کہ یہ بتلا کہ کیا کبھی تو کسی سخی کے دسترخوان کرم پر بیٹھ کر کچھ کھانے کے لیے مدعو ہوا ہے؟ کبھی تجھے دعوت ہوئی ہے کسی ایسے شخص کی کے دسترخوان پر کھانے کے لیے کہ جو سخی ہو، کریم ہو، بخیل نہ ہو؟ تو کہا کہ ہاں مولا بالکل ایسا ہوا ہے. کہا کہ کیا کبھی ایسا ہوا کہ تو اس کے دسترخوان سے کھا کر اٹھا اور جب تو واپس جانے کے لیے دروازے کی طرف بڑھا تو دروازے پر کھڑا ہو کر تجھے روکے اور تجھ سے پوچھے کہ بتاؤ کتنے نوالے کھا کر جا رہے ہو اور کتنے گلاس پی کر جا رہے ہو؟ کبھی ایسا ہوا؟ نہیں ہوا نا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سخی تھا، سخی کی شان نہیں ہے یہ پوچھے. ہاں اللہ کے کیس میں یہ ہے کہ کیا ہوگا، اسراف اگر کیا تو یہ سوال ہوگا کہ بھائی ضائع کر دیا، کسی اور کا حق تھا، کسی اور کے پیٹ تک پہنچ سکتا تھا کہ تم نے اسے ضائع کر دیا. لیکن عزیزان محترم، مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ایسا ہے، اب تم جواب دو کہ کیا پوچھے گا سوال، کس نعمت کا سوال کرے گا خدا. اب اس کی زبان یہاں پر گنگ ہو گئی، اس کے پاس جواب نہیں تھا. اب اس نے پلٹ کر کہا کہ مولا آپ کے سوا تو کوئی نہیں بتا سکتا. جب اس نے یہ کہا نا کہ آپ کے سوا اور کوئی نہیں بتا سکتا، اب مولا گویا ہوئے اور اب مولا نے ارشاد فرمایا کہ ہاں جب تم سیکھنے کی منزل پر آ جاؤ گے تو اہل بیت سکھانے کو تیار ہیں. اور پھر سر تسلیم اس نے خم کیا، مولا نے ارشاد فرمایا، مولا نے فرمایا کہ وہ نعمت کے جس نعمت کا پروردگار عالم قیامت کے اندر سوال کرے گا وہ ہمارے جد، ہمارے دادا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت، علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت اور ان کی ولایت کی نعمت ہے کہ جس کا پروردگار عالم سوال کرے گا کہ یہ نعمت میں نے عطا کی تھی، کیا اس نعمت کو تم نے ایکسیپٹ کیا تھا؟ حق یہ تھا کہ تم علی کی ولایت کو قبول کرتے کہ جو میں نے تمہیں نعمت تمہاری جانب بھیجی تھی، تم نے اس کو قبول کر کے شکر کیا یا اس کو رد کر کے کفران نعمت کیا؟ اچھا، وَأُمَنَا اللَّهِ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تم امین ہو اپنے نفسوں پر. اپنے نفسوں پر امینوں کے معنی یہ ہیں، یاد رکھنا تم سے تمہارے نفسوں کے بارے میں سوال ہوگا. کیا سوال ہوگا؟ کہ رات کو دیر دیر تک جاگتے رہے، دیر سے سوئے، جس کی وجہ سے اگلے دن تمہاری صحت خراب ہوئی، یہ تمہیں امانت دی تھی ہم نے، کیوں اپنی جان کو اپنے ہاتھوں سے کیوں خراب کیا، اپنے جسم کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں کیوں ڈالا؟ وَبُلَغَاؤُهُ إِلَى الْأُمَمِ، اور جتنی بھی قومیں ان تک اس پیغام کو پہنچانے کے تم امین ہو. زعیم حَقٍ لَكُمْ حَقٍ لَهُ فِيكُمْ، کہ اللہ کی جانب سے جو حق کا ولی ہے وہ تمہارے درمیان موجود ہے، جو حق کا سرپرست ہے، جو حق کا ولی ہے، جو اللہ کی جانب سے آیا ہے وہ تمہارے درمیان موجود ہے. وَعَهْدٌ قَدَّمَهُ إِلَيْكُمْ، اور ایک وعدہ ہے کہ جو پہلے ہی تم سے لیا جا چکا ہے. اب یہ جو دو جملے، یہ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت اور ان کی ولایت پر بی بی کا دلیل قائم کرنا ہے بغیر نام لیے. مولا نے، بی بی نے یہاں پر نام نہیں لیا کہ وہ جو حق کا ولی ہے جو تمہارے درمیان موجود ہے اس وقت. ابھی بی بی کیا فرما رہی ہیں؟ کچھ جملوں پہلے بی بی کا یہ فرمانا کہ میرے بابا اپنے رب کو پیارے ہو گئے، پھر اللہ نے میرے بابا کو اپنی بارگاہ میں بلا لیا. اب جب انہیں بلا لیا اور وہ زمین سے پردہ فرما گئے، لیکن اس کے بعد کیا فرما رہی ہیں؟ زعیم الحق لہو فیکم، مگر اب بھی حق کا ولی تمہارے درمیان موجود ہے. کون؟ جسے رسول اللہ ولی بنا کر گئے، من کنت مولاہ فہذا علی، مولا کا اعلان فرما کے. وہ تمہارے درمیان موجود ہے, اور وعدہ جو تم سے لیا وہ کون سا وعدہ؟ اسی خطبے کی شرح کے اندر صاحب شرح نے لکھا کہ اشارہ ہے غدیر خم میں لیے جانے والے وعدے کی طرف. اور کیا رسول نے فل پروف انتظام رکھا تھا کہ کوئی اس وعدے کو بھلا نہ پائے. سب سے پہلے تو یہ کہ حج سے واپسی پر جہاں سب کو جلدی ہوتی ہے وہاں سب کو رسول نے روک لیا. حجۃ الوداع کے بعد کی بات ہے کہ جیسے جیسے حج مکمل ہوتا چلا جاتا ہے, اس کے ارکان ختم ہوتے چلے جاتے ہیں, لوگوں کو اپنے اپنے گھروں کی طرف پلٹنے کی بہت تیزی اور بہت سرعت ہوتی ہے, بہت جلدی ہوتی ہے. رسالت باب نے کہا رکو رکو, ابھی نہیں, ٹھہرو, اتنی جلدی نہیں ہے. جو اب میں تمہیں سنانے جا رہا ہوں وہ سن کر ہی تم جاؤ گے. دعوت ذوالعشیرہ یاد آئی, رسول سنانا چاہ رہے ہیں, سننے والے سننا نہیں چاہ رہے ہیں. رسول کی جانب سے پیش کیا گیا کھانا کھا کر چلتے بن رہے ہیں, لیکن حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ تم بیٹھو گے اور جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنا چاہتے ہیں اسے سن کر جاؤ گے آج. مگر آج کے جب حضرت ابو طالب علیہ السلام نہیں ہیں, خود رسالت ماب اس وعدے کو, اس امانت کو ادا کرنے جا رہے ہیں, تو خود یہ فرما رہے ہیں کہ تم سارے کے سارے رکو, جو آگے بڑھ گئے ہیں انہیں بلا کے لے کر آؤ, جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کے پہنچنے کا انتظار کیا جائے گا. تپتی ہوئی دھوپ ہے, پاؤں چلچلاتی ہوئی ریت پر رکھے نہیں جا رہے, ایک پاؤں رکھتے ہیں تو دوسرا پاؤں ہوا میں رکھتے ہیں, بلند کر کے رکھتے ہیں کہ جب وہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جاتا ہے پھر اس پاؤں کو زمین پر رکھتے ہیں اور دوسرا پاؤں ٹھنڈا کرنے کے لیے اٹھا لیتے ہیں. اتنی سخت گرمی کا عالم ہے, اور رسالت باب نے اس گرم دھوپ کے اندر لوگوں کو کھڑا رکھا ہے. کیوں؟ تاکہ کوئی بھول نہ جائے. دیر سے کیوں بھیج رہے ہیں؟ تاکہ جب گھر پہنچ کر زوجہ سوال کرے کہ آنے میں تاخیر کیوں ہوئی, تو پھر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا اعلان یاد آ جائے. ایک انوکھے ممبر پر رسول مولا کائنات علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کر رہے ہیں, جب جب وہ پالانے شتر نگاہوں کے سامنے آ جائے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت یاد آ جائے. مگر جیسے رسول پردہ فرما کر گئے, وہ ہزاروں افراد کیسے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا اعلان جو ابھی کچھ ہی دنوں قبل ہوا ہے اسے بھلا بیٹھے. جناب سیدہ اس اعلان کو یاد دلا رہی ہیں, اور کیا فرمایا, وَعَهْدٌ قَدَّمَهُ إِلَيْكُمْ وَبَقِيَّةٌ اسْتَخْلَفَهَا عَلَيْكُمْ, اور کچھ ایسا خزانہ ہے کہ جو رسول تمہارے درمیان چھوڑ کر گئے ہیں. کس جانب اشارہ ہے؟ حدیث ثقلین کی طرف اشارہ, کہ بی بی نے یہ وہ ساری کی ساری یادگاریں ہیں کہ جو غدیر خم اور اس کے خطبے سے وابستہ ہیں. اعلان ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام غدیر خم سے وابستہ, حدیث ثقلین کا بیان رسول اکرم کا خطبہ غدیر سے وابستہ. جناب سیدہ نے اعلان غدیر بھی یاد دلایا, جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے اپنے خطبے میں حدیث ثقلین کو بھی یاد دلایا. دو ہی تو چیزیں ہیں کہ جو رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ کر گئے ہیں, اور یہ کہہ کر چھوڑ کر گئے ہیں, یاد رکھو, ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا, اگر تم جب تک, ما ان تمسکتم بہما, جب تک تم ان دونوں چیزوں کو تھامے رہو گے, ان سے جڑے رہو گے, لن تضلوا بعدی ابدا, کبھی قطعاً گمراہ نہیں ہوگے. اس کے معنی یہ ہوئے کہ یہ دو چیزیں وہ ہیں کہ جن کے پیچھے پیچھے چلنا ہے امت نے, امت نے انہیں اپنے پیچھے نہیں چلانا. یعنی کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی پابندگی کرنی ہے, یعنی اس کی بندگی کرنی ہے, اس کی اطاعت کرنی ہے, امام علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے حکم کو نہیں منوانا. قرآن کریم اور عترت کو جو رسالت ماب چھوڑ کر گئے اور بیان کیا, قرآن اور عترت, قرآن اور میری اہل بیت, عترت ہی اہل بیت تھی. تو قرآن اور عترت کا رشتہ ایسا ہے کہ جب آپ قرآن کی طرف جاتے ہیں تو وہ آپ کو عترت کا بتاتا ہے, اور جب عترت کی طرف جاتے ہیں تو ان کے اعمال, ان کے افعال, ان کے اوصاف حمیدہ وہ سارے کے سارے قرآن کریم کی آیتوں سے چھلک چھلک کراتے ہیں. وہ معنی کتاب اللہ, اور بی بی فرماتی ہے کہ کتاب خدا ہمارے پاس ہے, ہمارے ساتھ ہے, ہم میں ہے, ہمارے گھر میں قرآن کریم کی آیتوں کا نزول ہوا ہے. کیا یاد دلا رہی ہیں؟ یہ سب کو معلوم نہیں ہے, سب کو معلوم ہے, لیکن وہ فضائل کے جو اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام سے مخصوص ہیں اور مختص ہیں, جناب سیدہ فرما رہی ہیں کہ یہ قرآن کریم کی آیت ہمارے گھر میں نازل ہوئی ہے. مطلب یہ کہ جو ہم کہیں گے وہ مرضی رب ذوالجلال کی عکاسی کر رہا ہے, جو تم کہہ رہے ہو وہ مرضی رب ذوالجلال کی عکاسی نہیں کر رہا, اس لیے کہ تم یہ تو بتاؤ کہ قرآن کریم کی آیتیں تمہارے گھر میں نازل ہوئی ہیں ہمارے گھر میں نازل ہوئی ہیں. یہ تو جناب سیدہ کیسے حجت قائم فرما رہی ہیں, فرما رہی ہیں معنی کتاب اللہ, یہ کون سی کتاب ہے؟ کتاب اللہ ناطق والقرآن صادق والنور الساطع وضیاء اللام بینۃ بصائرہ منکشفۃ سرائرہ متجلیۃ ظواہرہ مغتبۃ بہ اشیاءہ. کیا فرماتی ہیں بی بی؟ کہ یہ قرآن جو کہ کلام کرتا ہے, پروردگار عالم کا کلام کرتا ہے, اللہ کا کلام بندوں تک پہنچاتا ہے, سچ بات کرتا ہے, اس سے نور طلوع ہوتا ہے, بصیرت بڑھا دیتا ہے, رازوں کو کھول کر انسانوں تک پہنچاتا ہے, متجلیت ان ظواہرہ, جہاں پر اندھیرا ہو جاتا ہے وہاں اگر قرآن پہنچ جائے تو وہاں پر روشنی روشنی ہو جاتی ہے, قائد الی الرضوان اتباعہ, اگر کوئی شخص اس قرآن کریم کی آیتوں کی اتباع کرتا ہے تو وہ مرضی رضوان یعنی کہ پروردگار عالم کی رضاؤں تک پہنچ جاتا ہے. قرآن یہی تو قرآن ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربٰ, یہ قرآن ہمیں رسول سے ملا. یعنی ہم کیا کہتے ہیں کہ اگر ہمیں اللہ کی توحید بھی ملی ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی ہے, اور اس میں کوئی شک ہے کہ رسول کا یہ احسان ہے کہ اگر رسول کی تعلیمات نہ ہوتی, رسول نے نہ بتایا ہوتا تو ہم اللہ کو بھی نہ مان رہے ہوتے. یہ تو ان کا فضل ہے, یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے اپنی پہچان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے کروائی ہے. جس طرح سے ملائکہ نے حمد خدا کرنا ان کے نور ان کے انوار سے سیکھا, بالکل اسی طرح سے ہم نے بھی اللہ کو پہچانا اہل بیت اطہار کے ذریعے سے. اللہ عالم ہے پتہ نہ چلتا اگر محمد مصطفیٰ اور ان کی آل کا علم ہمارے سامنے نہ ہوتا. پروردگار عالم سخی ہے, جواد ہے, کریم ہے, ہمیں کبھی سمجھ نہ آتا اگر علی اور اولاد علی کی سخاوت کا منظر نہ دیکھا ہوتا ہم نے. اور مثالیں آپ دیکھتے چلے جائیے, لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدم ہیں رسول نے بتایا, نوح ہیں رسول نے بتایا, ابراہیم ہیں رسول نے بتایا, عیسیٰ ہیں رسول نے بتایا, موسیٰ ہیں رسول نے بتایا, اسماعیل ہیں رسول نے بتایا, جنت ہے رسول نے بتایا ہم نے مانا, جہنم ہے رسول نے بتایا ہم نے مانا, سلسبیل و کوثر ہے رسول نے بتایا ہم نے مانا. یہ سب کچھ رسول نے بتایا, دکھایا تو نہیں نا, مگر ہم نے مانا. تو اب کمال ہے مسلمانوں کا کہ وہ ہر چیز کے جو رسول نے بتائی دکھائی نہیں وہ سب ہم نے مانا, مگر وہ علی کے جسے رسول نے زبان سے بتایا بھی اور ہاتھوں سے اٹھا کر دکھایا بھی اسے قوم نے نہیں مانا. اب ان کے کیس کے اندر جو مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے کیس میں جو ظلم ہوا اور ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی کہ یہاں تک کہ جملہ آیا امام معصوم علیہ السلام کا السلام علیک یا مولایا اشہد انک, نہیں السلام علیک یا مولایا انت اول مظلوم غصب حقہ, میرا سلام ہو اے میرے مولا آپ اول مغصوب ہیں, اول من غصب حقہ, آپ وہ پہلے ہیں کہ جن کا حق غصب کیا گیا. اور بی بی مزید فرماتی ہیں قائدن الی الرضوان اتباعہ مؤدن الی النجات استماعہ, اس کا سننا انسان کو نجات کی طرف لے جاتا ہے, بہ تنال حجج اللہ المنورہ, اس کے ذریعے سے اللہ کی نورانی حجتوں تک انسان پہنچ جاتا ہے. یہ قرآن کریم اللہ کی نورانی حجتوں تک پہنچ جاتا ہے. کون ہے اللہ کی نورانی حجت؟ اہل بیت اطہار علیہ الصلاۃ والسلام, اولاد رسول, اولاد نبی. قرآن کریم کی وہ آیت کے جسے ہم نے سرنامہ کلام میں تلاوت کا شرف حاصل کیا, تلاوت کا جو ہم نے شرف سرنامہ کلام میں حاصل کیا بالکل ابتدائی سخن میں, وہ آیت پکار کر کہہ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربٰ. ہمیں ساری تعلیمات رسول اکرم سے ملی ہیں, یہ دین رسول اکرم سے ملا ہے, اور ہم مقروض ہیں رسول کے, اس لیے کہ رسول نے وہ ساری کی ساری محنتیں اور مشقتیں دین اسلام کے کار رسالت کے پہنچانے میں لگائیں, اور اس کے بعد جو رسول کی مزدوری کا حق بنتا تھا, محنت رسول نے کی, اس محنت پر رسول کی مزدوری بنتی ہے. کوئی گیا اور رسول سے جا کر پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کی زحمتیں تو ہیں یہ کہ جس کے صدقے میں ہمیں نماز ملی, آپ کی زحمتیں تو ہیں یہ کہ جس کے صدقے میں ہمیں روزہ ملا, آپ کی صد آپ ہی کی محنت ہیں کہ جس کے صدقے میں ہمیں یہ سارے کے سارے احکام اسلام ملے. مگر یا رسول اللہ یہ تو ہم نے آپ سے لیا, آپ کو دینا کیا ہے یہ بتائیے. تو اب جب جواب دینے کی باری آئی تو پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو کہا رک جائیے, قل آپ کہیے, کیا کہیے, قل لا اسألکم علیہ اجرن, میرا جواب آپ کی زبان سے جائے گا یا رسول اللہ, قل لا اسألکم علیہ اجرن, سارا کا سارا کار رسالت ایک جانب, لا اسألکم علیہ اجرن الا, میں کار رسالت پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا, الا کچھ نہیں مانگتا مگر یہ کیا, یہ ایک چیز, مودتا فی القربا, کہ میری قربا سے مودت رکھو, ان کی محبت کو رکھو, اتباع کو رکھو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم مودت اہل بیت کی بات کرتے ہیں تو ایک سوال سامنے سے اٹھتا ہے اعتراض کی صورت میں کہ مولانا محبت تو ہمیں ہے, یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں کہ محبت, کوئی کام کی بات کی رہی ہیں, کوئی کام کی بات کر کے بتائیے. تو اب اگر یہ سوال کیا جاتا ہے تو اس کے جواب میں دس بستہ یہی گزارش ہے کہ پھر قرآن کریم کی آیت کے اندر تبدیلی کا ہونا لازم آتا ہے کہ اس میں تبدیلی کرنی چاہیے, اس لیے کہ پروردگار عالم تو نہ فقط یہ کہ کام کی بات نہیں بلکہ یہ فرما رہا ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربا, کچھ نہیں چاہیے کار رسالت کا اجر الا المودۃ فی القربا, بس اور بس یہ کرو. الا جو جس فارم میں الا اس جملے کے اندر آیا ہے وہ حصر کا فائدہ دیتا ہے کہ منحصر ہے جواب اس ایک بات کے اندر کہ مجھے بس اور بس یہ چاہیے کہ مودت قربا رکھو. کیوں نہیں لکھ دیتا خدا یہاں پر اس جملے کے اندر آیت کے اندر قل لا اسألکم علیہ اجرن الا التقوی, قل لا اسألکم علیہ اجرن الا الصلاۃ, قل لا اسألکم علیہ اجرن الا الطاعۃ. اس لیے کہ پروردگار عالم نے عبادتوں کو جسم کی صورت عنایت فرمایا ہے اور جو مودت اہل بیت تھے اس کو روح کی حیثیت دے کر اس میں رکھنے کا حکم دیا ہے کہ تمہاری عبادتیں اس وقت عبادت بن کر میری بارگاہ میں پہنچنے کے لیے عروج کرنے کی طاقت حاصل کریں گی جب پڑھنے والے, عبادت کرنے والے عابد و زاہد کے دل میں میرے محمد کے قربا کی مودت موجود ہوگی. یہ وہ چیز ہے کہ جو اس کا رننگ فیول ہے کہ اگر وہ اس کے اندر موجود ہوگا تو وہ اسے پش کرے گی, ورنہ وہ نماز, ورنہ وہ عبادتیں وہیں پر زمین پر رہ جائیں گی کہ جسے پرواز نہیں ملے گی. بہی تنال حجج اللہ المنورہ, اسی قرآن کے ذریعے سے تو آپ اللہ کی منور اور نورانی حجتوں تک پہنچتے ہیں کہ جو اس پر دلیلیں ہیں. وعزائمہ المفسرہ ومحارمہ المخدرہ وبیناتہ الجالیہ وبراہینہ الکافیہ وفضائلہ المندوبہ ورخصہ الموہوبہ, یعنی مستحب کیا ہے قرآن نے بتایا, واجب کیا ہے قرآن نے بتایا, حرام کیا ہے قرآن نے بتایا, کہ پروردگار عالم نے تم سے چاہا کیا ہے وہ قرآن نے بتایا, قرآن کی آیتوں کی تفسیر کیا ہے وہ قرآن نے بتایا. اور مزید یہ ایک آدھ دو جملہ اور ہے کہ اس میں کیا کچھ چیزیں پروردگار عالم نے تمہیں رخصت عطا کی, کہاں پر تمہیں اللہ نے معافی عطا کی, وہ قرآن نے بتایا. وہ شرائع المکتوبہ, کہ واجبات کیا ہیں کہ جسے پروردگار, ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, یہ لوح محفوظ پر لکھا ہوا جو کہ قرآن کریم کی بھی آیت ہے کہ اللہ نے نماز کو وقتی طور پر, یعنی وقتی طور پر یعنی دن میں کچھ ایسے وقت ہیں کہ جن اوقات کے اندر اللہ نے اپنے بندوں پر نمازوں کو واجب کر دیا ہے. کتاباً موقوتا, کتاب بھی ہے یعنی کہ لکھ دیا اللہ نے, لکھ دیا مطلب واجب کر دیا, موقوتا وقتاً فوقتاً, کہ دن میں فجر کا وقت ہے, مغرب کا وقت ہے, ظہر کا وقت ہے, عصر کا وقت ہے, عشاء کا وقت ہے. اب آ جائیے بی بی فلسفہ یا احکام بیان فرما رہی ہیں. فجعل اللہ الایمان تطہیرا لکم من الشرک, اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو مہیا کیا تاکہ تمہیں شرک سے پاک کر دے. اللہ نے ایمان کو کیوں واجب کیا تمہارے اوپر؟ تاکہ تم شرک سے پاک ہو جاؤ. ایمان تمہارے دل میں آیا, شرک تمہارے دل سے نکل گیا. وَالصَّلَاةَ تَنزِيحًا لَكُمْ عَنِ الْكِبْرِ, اور اللہ نے نماز کو تم پر واجب کیا تاکہ تم کبر اور بڑائی اور تکبر سے پاک ہو جاؤ. ہوتا ہے, یہی تو ہے کہ جب انسان اللہ کے سامنے ایکسرسائز کے لیے نہیں, دل سے, صرف انسان کا جسم نہ جھک رہا ہو, ایکسرسائز نہ ہو فقط, دل سے تسلیم کر رہا ہو کہ یہ میرا سر تسلیم خم ہے بارگاہ الہی میں, یہ صرف میری پیشانی نہیں جھک رہی ہے, بلکہ میرا پورا وجود، میرے جسم اور میری روح اور میری مرضیوں کے ساتھ خدا کے سامنے سجدہ ریز ہو رہا ہے۔ اب میری مرضی کوئی مرضی نہیں ہے، اب اسی کی مرضی ہے جو رب الارباب ہے، اکرم الاکرمین ہے، اجود الاجودین ہے۔ لہذا نماز کو رکھا تاکہ تمہیں کبر سے پاک کر دے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَالزَّكَاةَ تَزْكِيَةً لِلنَّفْسِ وَنَمَاءً وَنَمَاءً فِي الرِّزْقِ، اور اللہ نے زکوٰۃ کو رکھا دو چیزوں کے لیے، تَزْكِيَةً لِلنَّفْس، تاکہ تمہارا نفس پاک ہو جائے۔ کس چیز سے پاک ہو جائے؟ ابھی عرض کرتے ہیں۔ وَنَمَاءً فِي الرِّزْقِ، اور تمہارے رزق کے اندر اضافہ ہو جائے، تمہارا رزق اور بڑھ جائے۔ تو اللہ نے زکوٰۃ کے ذریعے سے دو کام لیے، زکوٰۃ تزکیہ، تزکیہ زکوٰۃ سے نکلا ہے۔ کس چیز کا تزکیہ؟ تمہارے نفس کا تزکیہ۔ کس چیز کے ذریعے سے تزکیہ؟ نکالنے کے ذریعے سے، دینے کے ذریعے سے، گیونگ کے ذریعے سے۔ کیا تزکیہ کیا ہے خدا نے؟ یہ تزکیہ کیا ہے کہ جو آئے اسے لے کر جمع کر کے دبا کر اس پر بیٹھنا نہیں ہوتا، یہ جو آ رہا ہے یہ تمہیں لگانا ہوتا ہے۔ کہاں لگانا ہوتا ہے؟ اپنے آپ پر لگانا ہے۔ جو تم نے اپنے ہاتھ سے خرچ کیا وہ تم نے اپنے آپ پر لگایا ہے، اگر بری جگہ خرچ کیا تو وہ بھی تم نے اپنے آپ پر لگایا ہے، اور اگر تم نے اچھی جگہ خرچ کیا وہ بھی تم نے اپنی ہاتھوں سے اپنے آپ پر لگایا ہے۔ مولا کائنات، امیر ممکنات، تھلال مشکلات، آقا الحسن علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صل علی محمد وعلی محمد، مولا ارشاد فرماتے ہیں درہم و دینار کو اپنے ہاتھوں میں رکھتے مولا، ان سکوں کو، اور ان کی جانب دیکھ کے مولا فرماتے ہیں تو ابھی میری چیز نہیں ہے، ابھی تو میرے پاس ہے نا، میری چیز نہیں ہے، تو جب تو میرے ہاتھوں سے نکل جائے گی پھر تو میری بنے گی، یعنی کہ جب تو خرچ ہو جائے گی میرے ہاتھوں سے پھر تو میری بنے گی۔ کیا فلسفی ہے اس کی؟ مختصر ترین، جب انسان خرچ کر کے بن کباب لے کر کھاتا ہے تو پیسہ تو گیا مگر طاقت آ گئی، توانائی آ گئی، اس کی باڈی کو طاقت مل گئی، نیوٹریشن، کھانے، غذا کی صورت میں ایک انسان آگے بڑھا۔ کوئی چیز لینی تھی، اس کو کاپی لینی تھی، اس کو لکھنے کے لیے، اپنا درس تیار کرنے کے لیے، مجلس تیار کرنے کے لیے کاپی لینی تھی، اس نے پیسے دے کر وہ کاپی خریدی، پین خریدا۔ اب یہ جو اس نے کام کیا وہ اس نے لگا لیا، مگر ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ اب میں نے پیسے اپنے کہیں پہنچانے ہیں، کہیں ٹرانسفر کرنے ہیں۔ میں شریعت کی اس میں لنگوسٹک میں بات کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، شریعت کی نگاہ کے اندر، ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں، ورنہ اگر رکھنے کا کہیں گے تو آپ کہیں گے بینک ہے ہمارے پاس، تو ہمارا اپنا ہی بینک ہے، اس بینک کے اندر آپ لاکر لے کر رکھ دیجئے۔ نہیں، میں یہ عرض نہیں کر رہا، وہ تو پھر آپ نے کہیں پر سنبھال لیا، اسے روک لیا۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر آپ اسے ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں ٹرانسفر کر رہے ہیں، تو پھر اگر اللہ کی بارگاہ میں ٹرانسفر کریں گے تو اللہ کے ساتھ تجارت ضروری ہے، اور وہ تجارت کیسے ہوگی؟ اپنے آس پاس کے لوگوں پر نگاہ رکھیے، اس لیے نہیں کہ مجھے یہ پتا چل جائے کہ اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، مجھے یہ پتا چل جائے کہ آج اس کے گھر میں لڑائی ہو گئی، آج مجھے اس سے پتا چل جائے کہ آج اس کی مثال کے طور پہ کسی رشتے دار نے کیا کر لیا، اور گوسپس کرنے کے لیے، اور نعوذ باللہ من ذالک، دوسروں کے گھروں کے اندر ہونے والے واقعات کو دوستوں میں ڈسکس کرنے کے لیے، اس لیے نہیں، اس لیے کہ میں دیکھوں، خبرگیری رکھوں، مجھے بس اتنا پتا ہو کہ میرے ساتھ والے گھر میں کوئی بھوکا نہ سو جائے، میرے قریبی دوستوں میں ہستا مسکراتا ہوا ایک شخص اپنی عفت و عزت نفس کی بنا پر بول نہ پائے اور بھوکا رہ جائے اور مجبور ہو جائے، اور اسے پتا بھی نہ چلے اور میں اس کی مدد کر جاؤں۔ یہ انسان نے کیا کیا؟ یوں تو بظاہر اس کے ہاتھوں سے نکل گیا، لیکن اگر یہ گیا ہے تو ضائع نہیں ہوا۔ پروردگار عالم کہتا ہے کہ میرے لاکر میں یہ سیو ہے۔ اس کی ایک اور مثال کہ انسان اپنا پڑھا ہوا قرآن کریم اگر سیو کرنا چاہتا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ انسان وہ بہت ہی بائنری لیول کی، جس کو کہتے ہیں بیسک لیول کی، اگر میں آپ کو مثال پیش کروں تو جو ایم ایس پینٹ ہے، مائکروسافٹ پینٹ ہے، اس کے اندر بچے نے ایک لائن لگائی، دوسری لائن لگائی، پینٹنگ بنا رہا ہے، کچھ نہ کچھ ڈرا کر رہا ہے، ایگزٹ کرتے ہوئے سیو کرنا بھول جائے یا سیو نہ کرے تو کیا ہو گیا؟ محنت ضائع ہو گئی۔ انسان نے قرآن کریم پڑھا، اب یہ تو قرآن کریم پڑھنا یہ تو ضائع تو نہیں ہوگا یقیناً، اگر یہ کوئی کہتا ہے کہ تم نے قرآن پڑھا اور یہ نہ کیا تو ضائع ہو گیا، نہیں، قرآن پڑھتا گیا اس کا، اس کو اجر ملتا گیا۔ لیکن اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اس کو محفوظ کر لوں تاکہ کل کو میرے کام آئے، تو اسے پڑھ کر ہدیہ کرے آئمہ اطہار علیہ السلام کی اروا کو. مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدیہ کر دیا. علماء کرام بزرگان وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص صبح کے وقت 11 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے امام زمانہ علیہ السلام کو ہدیہ کرے اور رات سونے سے پہلے 11 مرتبہ پھر سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے صاحب الامر والعصر والزمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کو مولا کو ہدیہ کر دیا اگر وہ سورہ اخلاص 11 مرتبہ تلاوت کر کے اس کا ثواب, تو وہ ایسے منازل کو پا لیتا ہے کہ جن کی وہ خواہش رکھتا ہے, بہت بلند مقامات تک پہنچ جاتا ہے اور اس کی برکتیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا. وَالزَّكَاةَ تَزْكِيَةً لِلنَّفْسِ وَنَمَاءً فِي الرِّزْقِ وَالصِّيَامَ تَثْبِيتًا لِلْإِخْلَاصِ, اور روزے کو رکھا خلوص کے لیے. یہ تو ہے, اب یہ میں فلسفہ روزہ تو نہیں بیان کروں گا. بی بی نے بس ایک جملے کے اندر کائنات سمیٹ دیے. فرمایا کہ ہم نے روزے کو رکھا اخلاص کے لیے تاکہ تم میں خلوص پیدا ہو جائے. خلوص ہی تو ہے, کسی کو نہ پتا ہو اکیلے میں جا کر پانی پی لے کچھ کھا لے سینڈوچ پتا تھوڑی چلے گا, لیکن یہ خلوص ہے اس کا کہ وہ کہتا ہے کوئی دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو میرا رب دیکھ رہا ہے. والحج تشہیدا للدین, اور حج کو دین اسلام کی مضبوطی کے لیے پروردگار عالم نے رکھا ہے. والعدل تنسیقا للقلوب, دلوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے پروردگار نے جس چیز کو رکھا اسے عدل کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد بی بی فرماتی ہیں وطاعتنا نظاما للملہ, ملتوں کو منظم اور ڈسپلن رکھنے کے لیے پروردگار عالم نے ہم اہل بیت کی اطاعت اور امامت کو رکھا, کہ اگر کوئی شخص ہماری امامت پر ایمان رکھتا ہے اور اس پر عمل پیرا ہوتا ہے, اس کو اپنا وطیرہ بناتا ہے, تو پھر اس کی ملت منظم ہو جاتی ہے, ڈسپلن ہو جاتی ہے. وامامتنا اماما للفرقہ, اور اس نے اللہ نے ہماری امامت کو رکھا, ہماری ولایت کو رکھا, امانا للفرقہ, فرقے فرقوں میں بٹ جانے سے بچانے کے لیے پروردگار عالم نے ہم اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کو رکھا, ہماری ولایت کو رکھا. معنی کیا ہوئے کہ اتحاد کا بہترین نسخہ جو بی بی سلام اللہ علیہا نے اپنے اس خطبے میں ارشاد فرمایا ہے وہ یہ فرمایا ہے کہ 12 اماموں کی امامت پر ایمان لے آؤ, سارے کے سارے ایک پرچم تلے جمع ہو جائیں گے, پھر کوئی فرقہ نہیں بنے بٹے گا, کوئی آپس میں تفریق نہیں ہوگی. علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کی چھتری کے نیچے آ جاؤ, اس کے بعد سب کو امان مل جائے گی, سب ایک ہو جائیں گے. اچھا وہ تو حدیث قدسی بھی ہے کہ جس کے اندر ارشاد ہو رہا ہے کہ لو اجتمع الناس علی ولایت علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ النار, اگر سارے کے ساری انسانیت اللہ کے جتنے بندے ہیں مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت پر اگر جمع ہو جاتے, لما خلق اللہ النار, اللہ کو کبھی بھی جہنم خلق کرنے کی ضرورت نہ ہوتی. ٹھیک ہے. والجہاد عزن للاسلام, اور جہاد کو پروردگار عالم نے اسلام کی عزت کے طور پر رکھا. والصبر معونتن علی استیجاب الاجر, اور پروردگار عالم نے صبر کو رکھا اس بات کا ہیلپر بنا کر کہ جو انسان نے کام انجام دیا ہے اس کو اجر مل جائے گا, صبر کرنے والے کو ملے گا. والامر بالمعروف مصلحتا للعامہ, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو پروردگار عالم نے امر بالمعروف کو رکھا ہے مصلحہ للعامہ, جو عام معاشرہ ہے, جو سوسائٹی ہے, اس کی مصلحت کے لیے, اس کی بیٹرمنٹ کے لیے, اس کے ویلفیئر کے لیے رکھا ہے. یہ روایت بیان کرتی ہے کہ اگر کوئی شخص امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دیتا ہے تو پروردگار عالم اس پر ایک ایسا جابر حکمران اور ایسا جابر سلطان مسلط کر دیتا ہے کہ جس سے نجات اس کے لیے ممکن نہیں ہوتی. وہ بر الوالدین وقایتا من السخط, اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے پروردگار عالم نے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا دروازہ رکھا. وصلت الارحام من معتن فی العمر, ارحام کے ساتھ صلہ رحمی, صلہ کرنا یعنی کہ ان کے ساتھ مل بیٹھنا, ان کی خبرگیری رکھنا, ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا, یہ انسان کی عمر میں اور اس کے قبیلے اور خاندان کے عدد کے اندر اضافے کا سبب بنتا ہے. میں بات کو تھوڑی تیزی کے ساتھ اگر آگے لے جاؤں تو پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات رہ جائے گی. بس ایک جملہ سن لیجئے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کی اپنی شرائط ہیں, ہر کوئی اپنی مرضی سے جیسا اسے ٹھیک لگ رہا ہے ویسا کر کے یہ نہیں سوچے گا کہ میں نے امر بالمعروف کیا ہے. جو ایک ہر ایک انسان کی اپنے اپنے ایک سب کا اپنا اپنا نظریہ ہوتا ہے, سب کی اپنی اپنی چوائسز ہوتی ہیں, سب کی اپنی اپنی پرائیورٹیز ہوتی ہیں, لیکن یہ ساری کی ساری انسان کی الگ الگ پرائیورٹیز, الگ الگ انسان کی فکریں, الگ الگ انسان کے نظریات ایک مرکز پر آ کے جمع تو ہونے چاہیے, اور اس مرکز کا نام ہے اسلام. اور یہ اسلام کوئی قانون تو بیان کرتا ہوگا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے, تو اس قانون کا پڑھنا ضروری ہے, اس کو سمجھنا ضروری ہے. اب اس پر مفصل تو بات نہیں ہو سکتی, ایک جملہ صرف کہ وقایتن عن الخطا, کہ خطا سے بچنے کے لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ جسے بیان ہونا چاہیے, اور وہ یہ کہ اب چونکہ دور سوشل میڈیا کا ہے, واٹس ایپ ہمارے ہاتھوں میں ہے, فیس بک ہمارے ہاتھوں میں ہے, اور نہیں معلوم کون کون سی چیزیں جو ہمارے ہاتھوں میں ہیں کہ جو مواصلاتی نظام کا ایک جز ہے, اور ایک بڑا جز ہے, ایک مہم جز ہے. جس انسان کو کوئی ایک بات سمجھ میں آ جاتی ہے, وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ چونکہ مجھے سمجھ آ گئی ہے لہٰذا پوری امت مسلمہ کو سمجھ آ جانی چاہیے, اور وہ اسی تک دو کے اندر لگ جاتا ہے کہ اب مجھے بیٹھ کر ہر ایک کو یہ بات پکڑ کر سمجھانی ہے. لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ میں یہ پتا کر نہیں سکا ہوں, اس کو کنفرم نہیں کر سکا ہوں, میک شور نہیں کیا ہے کہ جو مجھے سمجھ میں آ گئی ہے بات, کیا یہ ٹھیک ہے ود اے گرین ٹک اور نو ود اے ریڈ کراس. یہ کیا بات جو مجھے سمجھ میں آ گئی ہے, جو میں چاہ رہا ہوں کہ سب تک پہنچ جانی چاہیے اور سب کو سمجھ آ جانی چاہیے کل صبح تک, وہ ہے بھی صحیح یا نہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو میں سمجھ رہا ہوں وہ غلط تھا اور اس غلط کو میں سمجھ صحیح سمجھ بیٹھا. منطق کے اندر, لاجک کے اندر یہ بات تو ہے کہ انسان جہل مرکب کا شکار ہو جاتا ہے, جاہل ہوتا ہے مگر یہ بھی نہیں جانتا کہ جاہل ہوتا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس میں ختم مرتبت ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے, ایک ایسا دور آئے گا کہ جب تمہاری خواتین فساد آور ہو جائیں گی, تمہارے مرد فساد آمیز ہو جائیں گے. وَأَنْتُمْ لَا تَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا تَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, اور نہ تم امر بالمعروف کرو گے نہ تم نہی عن المنکر کرو گے. اور سارے کے سارے ایک مرتبہ تعجب خیز انداز سے رسول سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا ایسا بھی ہوگا؟ رسالت ماں فرماتے ہیں کہ بلکہ اس سے بھی برا ہوگا. اور کیا ہوگا؟ کہ ایک ایسا دور آ جائے گا کہ فسدت نساؤکم وفسد رجالکم وانتم تامرون بالمنکر وتنہون عن المعروف. ایک ایسا دور آ جائے گا کہ تم امر بالمنکر کرو گے نہیں عن المعروف کرو گے, اچھے کام سے روکو گے, برے کام کی ترغیب دو گے, اچھے کام سے روکو گے. بھائی اتنا بھی اچھا نہیں بننا ہوتا, یہ معاشرہ آج کا معاشرہ, بھائی تم اتنے اچھے نہیں بنو. یہ کیا کہہ رہے ہیں ہم؟ نیکی کی ترغیب نہیں دے رہے, نیکی سے روک رہے ہیں. اور بھی بہت ساری ایسی مثالیں ہیں کہ جن کے بارے میں گفتگو ہو سکتی ہے, مگر میں اس وادی میں نہیں داخل ہونا چاہتا ورنہ بہت جزئیات میں ہم چلے جائیں گے. اور یہ دور ان مثالوں سے, ایگزامپل سے بھرا ہوا دور ہے کہ جس کے اندر ہم آج بھی اس دن بھی معروف کو منع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مت کرنا یہ کام, یہ ٹھیک نہیں ہے, اور منکر کو پروموٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. بھائی جب تک دو جھوٹ نہیں بولو گے تمہاری ترقی نہیں ہونے والی ہے, جب تک تم فلاں تم یہ سب نہیں سیکھو گے, یہ توڑ جوڑ اور یہ جھول اور یہ فلاں ایکس وائی زیڈ ایگزامپل ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا, تو تم اچھے بزنس مین نہیں بن سکتے, لیٹ سے فار ایگزامپل. تو اب یہ کیا ہے؟ وہ جو باپ اپنے بیٹے کو ترغیب دے رہا ہے یا دوست اپنے دوست کو ترغیب دے رہا ہے, وہ غلط بات کی ترغیب دے رہا ہے. اور جب یہ کہا تو رسول سے لوگ سوال کرنے لگے کیا ایسا بھی ہوگا؟ رسول نے فرمایا اس سے بھی برا ہوگا. سارے سوچنے لگے کہ اس سے برا اور کیا ہوگا, کیا رہ کیا گیا ہے اس سے برا ہونے کے لیے؟ تو رسالت مآب نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا دور آئے گا کہ جب معروف تمہارے لیے منکر بن جائے گا اور منکر تمہارے لیے معروف بن جائے گا. کیا فرق ہے دوسری اور تیسری قسم کے اندر؟ جو دوسری قسم ہے نا, اس کے اندر باپ اپنے بیٹے کو اگر جھوٹ بولنے کی ترغیب دے رہا ہے تو اسے پتا ہے کہ یہ غلط ہے کام, جھوٹ بول رہا ہے, غلط کر رہا ہے, لیکن میں کیا کروں, مجبور ہوں, میں اس کو جھوٹ بولنے پہ مجبور کر رہا ہوں, لیکن اسے پتا ہے, اس کے مائنڈ کے کونے کے اندر یہ بات محفوظ ہے, ہی نوز, اس کو معلوم ہے कि जो मैं इसे कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, चाहे वजह कुछ भी हो मगर गलत कह रहा हूं, ये उसे पता है। मगर एक मर्तबा ऐसा होता है कि जब मुनकर मारूफ बन जाता है ना, और फिर वो उस बात की तरकीब देता है और बंदे को कह रहा होता है कि करो ये काम, तो उसे पता नहीं होता कि वो गलत कह रहा है, वो गलत को सही समझ के कुर्बतन इलल्लाह अंजाम दे रहा होता है। और इसकी भी बहुत सारी मिसालें हैं। लिहाजा इंसान अपने आप को बचाए और अपना दीन अहले बैत अथार अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ले और उनसे मुतमस्सिक रहे, बस इससे ज्यादा तो अब इस वक्त दामने बयान के अंदर गुंजाइश नहीं है। लेकिन अज़ान मोहतरम मिन मातन मिन लिल अदद वल क़िसास हक़दन लिल दिमा, और क़िसास को हमने रखा खून रेजी से बचाने के लिए, वफा को रखा, वादों की वफा को रखा ताकि तुम आपस में एक दूसरे को माफ कर सको और तुम्हारी मोहब्बत दिलों में बढ़ जाए। और शराब पीने से रोका है ताकि तुम्हें नजासत और बुराइयों से बचा लिया जाए, इसलिए कि यह एक नजासत है शराब, मगर अगर कोई शख्स इससे इसके करीब जाता है तो वो 10 और ज्यादा बुराइयां आपकी तरफ लेकर आती है और इंसान को बहुत गलत रास्ते के ऊपर लेकर जाती है। ये एक बुराई 10, 15, 20, 100, 1000, 10,000 और दूसरी बुराइयों को जन्म देती है। और इसके बारे में फिर रिसालत माम ने ये इरशाद भी फरमाया कि लान अल्लाह लाना रसूलुल्लाह फिल खमर अशरतन, 10 तरह के लोगों के ऊपर रसूलुल्लाह ने शराब के एतबार से लानत की है, उसका उगाने वाला, उसका पिलाने वाला, उसका पीने वाला, उसका खरीदने वाला, उसका बेचने वाला, उसको तैयार करने वाला, उसको पेश करने वाला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं बात को मुख्तसर करके उस जुमले तक आना चाहता हूं कि जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा इरशाद फरमाती हैं फत्तकुल्लाह हक्का तुकाते, फिर उसका तकवा रखने का जो हक है वो क्यों नहीं रखते, उससे क्यों नहीं डरते, उसको हर वक्त हाजिर और नाजिर क्यों नहीं जानते। ये जब सब कुछ उसने तुम्हारे लिए मुहैया किया तो अब उसी से डरते रहो। वला तमूतुन्ना इल्ला वअंतुम मुस्लिमून, और न मरना मगर ये कि मुसलमान होकर, अगर मरना तो मुसलमान मरना। व अतीउल्लाह फीमा अमरकुम बिही व नहाकुम अनहु, और अल्लाह की इताअत करो उस चीज में जिसका उसने तुम्हें हुक्म दिया, और रुक जाओ उस चीज से जिससे तुम्हें उसने रोक लिया। क्या रसूलुल्लाह ने यह इरशाद नहीं फरमाया था? अल्लाह यानी रसूलुल्लाह का अमर अल्लाह का अमर, रसूलुल्लाह का मना किया हुआ कोई काम अल्लाह का मना किया हुआ कोई काम, इसमें कोई शक तो नहीं है। क्या रसूलुल्लाह मना नहीं करते थे लोगों को यह कहकर के ये जान लो ये मेरी बेटी फातिमा है, जिसने इसे गजबनाक किया उसने खुदा को गजबनाक किया है, जिसने इसे अजियत पहुंचाई उसने खुदा को अजियत पहुंचाई है, यानी मुझे अजियत पहुंचाई जिसने मुझे अजियत पहुंचाई उसने खुदा को अजियत पहुंचाई। क्या रसूल अल्लाह का यह अमल बीबी की फजीलत को बयान करने के लिए काफी नहीं था कि अपनी जगह से खड़े हो जाया करते थे? यहां तक कि किसी शख्स ने यह सवाल किया कि या रसूल अल्लाह आप तो अपनी बेटी से बड़ी मोहब्बत करते हैं, जब आपको देखें जब आपकी बेटी आती है आप खड़े हो जाते हैं उनके इस्तकबाल में। कहा कि याद रखना इन्नल्लाह यग़ज़बु लिग़ज़बिहा व यरज़ा लिरज़ाहा, ये जो मेरे फातिमा के लिए उठ जाने का राज है ना वो सुनो, इसलिए कि अल्लाह इनकी गजब में गजबनाक होता है और इनकी रजा में राजी होता है। कोई ऐसी जगह हो कि जहां पर एक कम सवाला कंबिया बैठे हों और सारे के सारे किसी मसनद के ऊपर तशरीफ फरमाओ, जब उस महफिल में रसूलुल्लाह की आमद होगी और रसूल इस आलम में के रसूल खड़े हुए होंगे, कोई एक नबी भी उस महफिल के अंदर बैठा होगा या अदब से सारे के सारे खड़े हो जाएंगे, सारे के सारे रसूल के अदब में एहतराम में खड़े हो जाएंगे। तो जरा सोचिए कि सारे अंबिया जिसके एहतराम में खड़े हो जाएं उसे मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं, और मोहम्मद मुस्तफा जिस बीबी के एहतराम में अपनी जगह से बुलंद हो जाए उसे फातिमा जहरा कहते हैं सलामुल्लाह अलैहा। बार बार बीबी को कभी चूमते हैं, कभी इस्तिशमाम करते हैं, कभी सूंघते हैं अपनी बेटी को, पूछा या रसूल अल्लाह ये कैसा अमल है, हमें समझ नहीं आई इसकी हिकमत। फरमाते हैं कि कुल्लमश्तक्तुल जन्ना, जब जब मुझे जन्नत की खुशबू का इश्तियाक होता था तो मैं अपनी बेटी फातिमा जहरा को सूंघ लिया करता था। یہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے محبت اپنی بیٹی کے عنوان سے تھی یا اللہ کی رضاؤں کا مرکز ذات فاطمہ زہرا تھی اس لیے تھا؟ یعنی خدا کے رسول نے بتا دیا کہ دیکھو تمہیں یہ یاد ہے کہ محمد مصطفیٰ چہرے پر ریش مبارک رکھتے تھے، لہذا ہمیں بھی رکھنی ہے، تمہیں یہ معلوم ہے کہ رسول کے زلفیں دراز تھی، ہمیں بھی اپنی رسول کی طرح سے زلفیں دراز رکھنی ہے، رسول امامہ مبارک سجایا کرتے تھے، لہذا ہمیں بھی اپنے سر اقدس پر، ہمیں بھی اپنے سروں پر امامہ سجانا ہے، رسول کی نالین اس طرح کی تھی، ہم بھی ایسی ہی نالین پہنے، رسول کے چلنے کا انداز ایسا تھا، لہذا ہم بھی اسی انداز کو اپنائیں۔ مگر اگر امت بھلا بیٹھی تو فاطمہ زہرا کی عزت اور اکرام اور احترام کا پیغام بھلا بیٹھی، رسول اپنا خطبہ چھوڑ کر بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کا تعارف کرواتے ہیں، کبھی اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں، واجلسہا فی مجلس، ہی اپنی مجلس پر بٹھاتے ہیں۔ ایک ایسا واقعہ کہ جو بشار نامی ایک مولا صادق علیہ السلام کا صحابی ہے، مدینہ نہیں کوفہ ہے، کچھ ایسے 5 سالیں تقریباً کے جن میں چھٹے امام علیہ السلام کو منصور دوانیقی نے مجبور کیا تھا کوفہ آ کر رہنے پر، اور مولا اپنے خانہ بیت الشرف کے اندر موجود ہیں۔ ایک صحابی ہے کہ جو آیا گھر میں، اور عالم یہ ہے کہ چھٹے امام علیہ السلام کے سامنے ایک تشت رکھا ہوا ہے جس میں کھجوریں ہیں، جنت کی غذا کھجور، جنت کا بادشاہ امام صادق علیہ السلام، اپنے صحابی کی جانب وہ کھجوروں میں سے کچھ کھجوریں پیش کرتے ہیں۔ صحابی نے کہا کہ مولا مجھے معاف کیجئے گا، میرا دل نہیں چاہ رہا کہ میں ان سے کچھ تناول کروں۔ کہا کیا ہو گیا، کیوں منع کر رہے ہو، کیوں نہیں کھاتے، ہم پیش کر رہے ہیں۔ کہا کہ مولا میں نے آتے ہوئے ایک ایسا منظر دیکھا کہ جس منظر سے میرا دل اچاٹ ہو گیا ہے، میرا دل قلق میں آ گیا ہے، فکر میں آ گیا ہے، اذیت میں آ گیا، کیا دیکھا تم نے؟ کہتا ہے کہ میں نے ایک منظر دیکھا، بازار کے اندر ایک عورت ہے کہ جو زمین پر گری ہوئی ہے اور اسے سپاہی مار رہے ہیں، زد و کوب کر رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، اور پیٹتے ہوئے اسے زندان کی جانب لے کر جا رہے ہیں گرفتار کر کے۔ کہا کہ تم نے کیا وجہ پوچھی، سوال کیا تم نے کہ کیا ہوا، کیا ہوا اس سے، کیا ایسا سرزد ہوا؟ کہا کہ بیان کرنے والوں نے کہا کہ جب یہ بازار میں خریداری کے لیے آئی اور کچھ سامان سلف سودا لیتے ہوئے اس کا دامن الجھا اور وہ گری لڑکھڑا کر، جیسے گری اس کی زبان سے جملے صادر ہوئے، اللہم لعن یا لعن اللہ قاتلی فاطمہ الزہرا، کہ اے خدا زہرا کے قاتلوں پر اپنی لعنت فرما، جیسے یہ جملے اس کی زبان سے نکلے ہیں تو سپاہیوں نے اس کی کچھ بلند آواز کو سنا اور اسے گرفتار کر کے مارتے پیٹتے زندان کی طرف لے گئے۔ تمہاری جرت، تم نے یہ کہا، امام نے اپنی دادی کا جیسے ہی نام سنا ہے نا تو رونے لگے، اور ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ چلو اٹھو بشار، چلتے ہیں اور اس مسجد میں جا کر اس بی بی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ جہاں سے کوئی دعا رد نہیں ہوتی، جہاں دعائیں بڑی آسانی کے ساتھ قبول ہوتی ہیں، مسجد سہلہ۔ آج بھی وہ مقام امام جعفر صادق علیہ السلام وسط مسجد سہلہ میں موجود ہے، کہ جو گواہ ہے کہ چھٹے امام علیہ السلام آئے تھے اور آنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ کر ایک طویل سجدہ کیا تھا، اور اس کی دعا بھی کتابوں کے اندر موجود۔ جب اپنا سر اٹھایا ہے اور پوچھا ہے کہ اب اس کی عورت کی خبر دو، کیا ہوا اس کے ساتھ، تو بیان کرتا ہے صحابی کہ مولا آپ کی دعا کے صدقے میں اسے ابھی ابھی کچھ دیر پہلے رہائی نصیب ہو گئی ہے۔ اب روایتیں مختلف انداز سے ہیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے زندان ہی میں اس سے ملاقات کی یا رہائی پانے کے بعد اس سے ملاقات کی، لیکن مولا نے اس سے ملاقات فرمائی، ایک رقم تھی جو اس کے حوالے کی، اور اس کے بعد یہ کہنے لگے کہ یہ بتا کہ حالات اتنے گمبھیر ہیں تو پھر تو نے یہ جملے کیوں ادا کیا اپنی زبان سے؟ کہا کہ مولا میری عادت ہے، میں اپنے گھر میں یہی جملے ادا کرتی ہوں اگر کسی مصیبت سے گزرتی ہوں، مجھے نہیں معلوم بے ساختہ یہ زبان پر میرے جملے آ گئے۔ کب یہ جملے آ گئے؟ جب میں لڑکھڑا کر گری تو میرے پہلو میں درد محسوس ہوا، اور جیسے ہی میرے پہلو میں مجھے درد محسوس ہوا تو مجھے رسول کی بیٹی کا اپنے گھر میں در و دیوار کے درمیان پس کر گرنا یاد آ گیا۔ جیسے ہی میرے ذہن میں بی بی کا خیال آیا، بس یہ جملے تھے کہ جو میری زبان پر آ گئے، پروردگارہ رسول کی بیٹی پر ظلم کرنے والوں پر اپنی لعنتوں کی بارش فرما۔ ارے عزیزو، جیسے ہی میرے مولا چھٹے امام نے اپنی دادی کا نام سنا ہوگا، ارے وہ سارے کے سارے مناظر مولا کی آنکھوں میں دوڑ گئے ہو گے۔ ارے سیدہ کا در و دیوار کے درمیان پس کر گرنا، ارے پسلیوں کا ٹوٹ جانا، ارے محسن کا شہید ہونا، علی کے گلے میں رسند کا باندھا جانا۔ ہاں عزیزو، ارے جب علی کے گلے میں رسند کو باندھا گیا نا، تو حسن حسین نے علی کے کرتے کے دامن کے دونوں کونوں کو تھاما ہوا تھا، مگر مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ تھام کر کھینچ کر لے جانے والے، ارے اتنی طاقت سے مجھے لے جاتے تھے، میرے شہزادوں کے ہاتھوں میں جو میرے کرتے کے ٹکڑے تھے، ارے پھٹ کر ہتھیلیوں میں آ گئے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا، مولا اے امیر المومنین، اے مشکل کشا کائنات، ہم آپ کو آپ کی زوجہ زہرا کی مصیبت کا پرسا پیش کرتے ہیں، ارے آپ کو تسلیت و صبر کا پیغام دیتے ہیں، رسول کی بیٹی آپ کی نگاہوں کے سامنے ارے کبھی جھڑکی گئی، کبھی زمین پر گرائی گئی، مگر ہاں یا علی، آج یہ مدینہ ہے کہ آپ کے گلے میں رسن ہے، ارے کل یہ کوفہ ہوگا، رسول زادیاں اور علی زادیاں ہوں گی، ان کے گلے میں رسن ہوگی، کوئی کہنے والا نہ ہوگا، ارے حیا کرو، یہ رسول زادیاں ہیں، یہ علی زادیاں ہیں، ان کے ہاتھوں کی رسن کو وا کر دو۔ الا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما، بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہماری ناسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگارہ، جتنے بھی مومنین مومنات دنیا میں جہاں کہیں پر بھی سن رہے ہیں، جن تک یہ آواز پہنچ رہی ہے، جو اپنے گھروں کے اندر اس مجلس عزا کو سماعت کر رہے ہیں، بار الہ جناب سیدہ کی نظر کرم ان سب کے شامل حال فرما۔ پروردگارہ، جتنے مومنین اور مومنات پریشان حال ہیں، تمام کی پریشانیوں کو دور فرما، تمام ہی کو آفات ارضیہ و سماویہ سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، اپنے ولی اپنی حجت امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما۔ مولا واقع کے صدقے میں ہمارے مرحومین کی قبروں پر اپنی رحمتوں کی بارش کو نازل فرما، ہمیں مولا واقع کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت کی گزارش ہے، شہید حمید علی بھوجانی، مرحوم ولایت حسین ایویڈی، اکبر علی فدا حسین لال جی، شہید استاد سبت جعفر زیدی حیدر واڈیا اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مسٹر اینڈ مسز مشتاق احمد دارسی، محمد حسین راؤ جانی، مشتاق احمد گلانی، سائمہ وائف آف سجاد حسین، سید مقبول حسین رضوی، سید مظہر حسین، مسٹر اینڈ مسز شیر علی راجانی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، دعا فاطمہ بنت محمد رضا چھتانی، معصومہ بنت اللہ رکھا، حیدر علی، محسن علی، فیروزہ بانو بنت دوست محمد، عابدہ خاتون، بہادر علی، سید علی عابد، سید حیدر مہدی، اکبر علی، حسن علی، تمام ہی نایانی خاندان کے تمام مرحومین، روحانی خاندان کے تمام مرحومین، لال جی، بھوجانی، دیوجانی اور شریف خاندان کے تمام مرحومین، آپ تمام کے مرحومین، حاضرین کے مرحومین، جہاں جہاں پر سنا جا رہا ہے ان تمام کے مرحومین، علماء کرام، شہداء اعظام اور وہ مرحومین مومنین مرحومات مومنات جن پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہ رہا، ایک سورہ فاتحہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياک نعبد و اياک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع بیننا وبینهم بالخیرات، انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین. ما تمہ سیدہ ما تمہ زہرا.